बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو وہ تمہارے لیے زراعت زیتون خرمے انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین آج ہفتہ ہے اردو بہشت کی 25 مئی کی 15 اور شوال کی 3 تاریخ اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کیجیے سامعین ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا آج سورہ نحل کی آیات 10-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان انداز جہان کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehttv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا بھر کی حکومتوں اور عالمی اداروں سے جاری صہیونی جرائم و جارحیت کا مقابلہ کرنے اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو کر 3.5 لاکھ سے نیچے چلی گئی ہے، اور افغانستان کے عوام نے کابل میں دہشت گردانہ حملے اور بے گناہ اسکولی طالبات کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی کے حالیہ دردمندانہ بیان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا بھر کی حکومتوں اور عالمی اداروں سے صہیونی جرائم و جارحیت کا مقابلہ کرنے اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یوم النکوہ کی مناسبت سے ایک بیان جاری کر کے دنیا کے ممالک اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ختم کرانے اور صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال یوم نکبہ ایک ایسے وقت آیا ہے جب پائیدار فلسطین، قدس پر قابض غاصب اور درندہ صفت صہیونی حکومت کے بے شرمانہ مظالم کے ایک نئے مرحلے سے دوچار ہے اور خون اور قیام کی حالت میں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 73 سال پہلے 14 مئی 1948 کو ملت فلسطین ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اپنی آبائی سرزمین سے محروم کر دی گئی، اور اس کی جگہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک دہشت گرد اور جعلی حکومت قائم کر دی گئی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں نے غصب شدہ فلسطین کو ملت فلسطین اور علاقے کی اقوام کے خلاف دہشت گردی کا اڈا بنا کر رکھ دیا، اور ان 73 برسوں میں امریکہ اور بعض دیگر عالمی طاقتیں اس خبیث حکومت کی حمایت کرتی رہیں، اور اب بھی اس دہشت گرد حکومت کے لامتناہی جرائم پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جرائم پیشہ صہیونیوں نے بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے برخلاف نیزہ و تلوار کے بل بوتے پر تمام فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اس کی آبادی کے تانے بانے کو درہم برہم کر دیا، مقامی افراد کو دربدر اور بے گھر کر دیا، اور ان کی جگہ اس مقدس سرزمین پر سیہونی مہاجروں کو لا کر بسا دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افسوس کہ ایسی حالت میں کہ جب آج کل بیت المقدس پر قابض غاصب سیہونی حکومت اپنے پست وجود کا قانونی جواز ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہم نسل پرست سیہونیوں کے ہاتھوں نہتے اور بے پناہ فلسطینیوں کے قتل عام اور بیت المقدس نیز دیگر دینی مقامات کے تقدس کی پامالی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاہم پروردگار کے لطف و کرم سے اسے استقامت اور انتفاضہ فلسطین کے دندن شکن جواب کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے اس بیان میں فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف بیت المقدس کی غاصب حکومت کے حالیہ مجرمانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومتوں اور عالمی اداروں سے سیہونیوں کے جاری جرائم کا مقابلہ کرنے اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کی ذمہ داری پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی اہداف سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ بحران فلسطین کی واحد راہ حل اس ملک میں سیاسی نظام کی تشکیل اور فلسطینیوں کو مکمل خود مختاری کے لیے ریفرنڈم کرانا ہے، جس میں فلسطین کے تمام اصلی باشندوں کو شامل کیا جائے اور صرف انہی کی رائے لی جائے۔ خارجہ امور سے متعلق حماس کے سیاسی سیل کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ غزہ پر سیہونی حکومت کا زمینی حملہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے موت کا جال بن جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خالد مشعل نے رشیا ٹوڈے کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیہونی حکومت اسے قبل بھی غزہ کے خلاف زمینی حملے کا تجربہ کر چکی ہے اور جانتی ہے کہ کس طرح کی کارروائی کا اس کے اپنے فوجیوں کے لیے کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی زمینی کارروائی اسرائیلی فوج کے لیے جال ثابت ہوگی۔ خالد مشعل نے کہا کہ فلسطین کے عوام آزادی چاہتے ہیں اور کبھی بھی اپنے اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور مزاحمت کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر دیگر ملکوں کی مداخلتوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے۔ فلسطینی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تعاون کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نابلس، جنین، الخلیل، رام اللہ، طول کرم سمیت مغربی کنارے کے متعدد شہروں میں مظاہرے کیے گئے اور تحریک استقامت کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے غزہ کے عوام کے خلاف سہونی جارحیت کے خلاف بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اسرائیل کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے انٹیلیجنس تعاون کی مذمت کی۔ جنوبی نابلس کے الحوارہ پاس، شمالی جنین میں الجملہ، العروب کے داخلی راستے، شمالی الخلیل کے بیت امر ٹاؤن میں فلسطینی نوجوانوں اور سہونی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطین میں حالیہ کشیدگی کی بنا پر ویانا مذاکرات روک دینے کی ریپبلکن کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینیوں کے خلاف سیہونی حکومت کے مظالم کی حمایت کرتے ہوئے ویانا مذاکرات سے باہر نکل آنے کی ریپبلکن لیڈروں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مذاکرات جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے بارے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی متعدد رپورٹوں کے باوجود دعویٰ کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں یا کم وقت میں اسے بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد ایسا ایران بن جائے گا جو ممکن ہے مزید تحفظ کے ساتھ دیگر اقدامات انجام دے۔ ریپبلکن سینٹروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف سیہونی حکومت کی حالیہ جارحیت کی حمایت کرتے ہوئے ایران پر حماس کی مالی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ ایران میں کرونا کی تیسری لہر میں یومیہ اموات اور متاثرین کی میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزارت صحت نے جمعے کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ جمعرات سے جمعے تک 24 گھنٹوں کے اندر کرونا کے 10,145 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ایران کی وزارت صحت نے بتایا کہ ان میں سے 1,545 افراد کو ہسپتالوں میں داخل کرنا پڑا اور بقیہ کو ضروری دوائیں دے کر اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو کر 3.5 لاکھ سے نیچے چلی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 343,144 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,40,46,809 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کی پیک سے گزر گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس ملک میں کرونا کی دوسری لہر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کا تناسب پیک سے 61% نیچے آ گیا ہے۔ اس دوران پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2,517 افراد کے کرونا میں مبتلا ہونے کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ افغانستان کے عوام نے کابل میں دہشت گردانہ حملے اور بے گناہ اسکولی طالبات کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی کے حالیہ درد مندانہ بیان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل کے عوام اور سید و شہدا گرلز اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ سید و شہدا گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے مذمت اور شہید ہونے والی طالبات کی پسماندگان سے اظہار ہمدردی سے شہداء کی روح اور پسماندگان کو تسکین ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور فلسطینیوں کے جوابی حملوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی اور دہلی سے ہندوستان کے ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب حصہ لیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شمسی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شمسی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، اس وقت فلسطینیوں کی جنگ سیف اللہ کس مرحلے میں ہے؟
دیکھیں، اس وقت جو ہوا ہے، میں پہلے آغاز کروں جی، اس بار جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اس بار جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ یوم قدس سے شروع ہوا ہے جی۔ جمعے کے روز مسجد اقصی میں ہنگامہ شروع ہوا، جہاں پر اسرائیل نے جو مظاہرین تھے ان پر لاٹھی چارج کیا، آتو گلے پہلے گرینیڈ پھینکے، وہاں سے شروع ہوا۔ تو اب کی سے پہلی مرتبہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یوم خود کی گونج جو ہے وہ اب تک سنائی دے رہی ہے
جی۔
اور سب سے بڑی بات جو اس وقت جس مرحلے میں ہے کہ 150 تقریباً لوگ شہید ہوئے ہیں
جی،
لیکن اس شہادت کے لیے تو حماس تیار رہی ہے ہمیشہ
جی،
کیونکہ قربانی کے بغیر ان کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے
جی،
اور قربانی وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ مگر انہیں نے اس بار اسرائیل کو مزہ بہت زبردست چکھایا ہے۔ پورا اسرائیل جو ہے وہ روز صبح سے شام تک پناہ لینے کے لیے مجبور ہے ان زمین دوست تہخانوں میں جو ان کے شہروں جی میں بنے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا پراپرٹی کا نقصان جی ہوا ہے ان کا۔ لوگ تو ان کے ہاتھ ہی مرے، لیکن پراپرٹی کا نقصان بہت ہوا ہے، اور کافی وائٹل ان کی جو تنصیبات تھی ان پر حملے
جی
ہوئے ہیں۔ تو جو اس وقت لڑائی کی صورتحال ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ حماس کا کرنے کی بات نہیں ہے، فرض کی بات نہیں ہے ان کی
جی،
اسرائیل کے پاس بے انتہا طاقت ہے، لیکن حوصلہ حماس کے پاس زیادہ ہے، حماس کے پاس ہمت ہے، اور وہ اسی ہمت کی بدولت وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے آگے کبھی بھی سپرد نہیں کریں گے اپنے آپ کو
جی۔
اب اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو فرق پڑا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ جو فلسطینی جو غزہ سے 97 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں یروشلم میں
جی،
وہ بھی پوری طریقے سے وابستہ ہو گئے حماس کے ساتھ
جی،
اور وہ محمود عباس کی وہ حکومت جو عربوں کی طرف جھکی رہتی ہے عام طور سے، وہ بالکل ایک دم بیکار ہو گئی ہے، اور اس وقت صرف عوام جو ہیں وہ حماس کے ساتھ ہیں اور ذہنی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج بھی رام اللہ میں جو اس وقت مظاہرہ ہوا
جی،
اور اس میں تقریباً 9 فلسطینی ہمارے مسلمان شہید ہوئے۔ پورے اسرائیل میں جہاں جہاں بھی عرب ہیں وہاں پر فسادات شروع ہو گئے ہیں عربوں، اور جو 1948 میں ہوا تھا وہ اب پھر سے ہو رہا ہے ایک مرتبہ، کہ پورے عرب کے شہروں میں جہاں مسلم اور جوز کی آبادی، جہاں یہودیوں اور صہیونیوں کی آبادی ہے، اس میں مسلمان جہاں پاکٹس میں ہیں وہاں پر فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مظاہرے بھی جگہ جگہ ہو رہے ہیں، یروشلم میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مغربی کنارے کے ہر شہر میں تقریباً مظاہرے ہو رہے ہیں۔ इसके अलावा एक जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि दुनिया के मुसलमानों में जो रिएक्शन हो रहा है इस वक्त वो बड़ा काबिले तश्वीश है। जर्मनी में जो जिस तरीके से यहूदियों के सिनेगॉग वगैरह पर अटैक हुए और यहूदियों के खिलाफ मुजाहरे हुए और उनके उनको डर महसूस हो रहा है और वो जर्मनी की हुकूमत से अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा तश्वीशनाक चीज पैदा हो रही है कि रुझान पैदा हो रहा है लोगों में कि शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी यहूदियों के साथ फिर वही सब होने लगे जो यहूदी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं अपने इलाकों में, जो इसराइल के इलाकों में कर रहे हैं, जिस तरह वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जिस तरह घरों में घुस के मार रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं, तो इसका बहुत रिपरकशन बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस लड़ाई के। और ये लग नहीं रहा है कि ये लड़ाई वैसी होगी जैसी कि पिछली लड़ाइयां होती रही।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। नवेद हैदर तकवी साहब से स्काइप के जरिए राबिता बरकरार हो गया है। तकवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी। तकवी साहब, फलस्तीनियों की जंग सैफुल कुद्स इस वक्त किस रुख पर जा रही है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह रमजान के आगाज से पहले ही गासिब सहयोनी हुकूमत ने कुछ ऐसे हरकत व सकनात की कि जिसकी वजह से ये महसूस होने लगा कि उनके ऊपर एक खौफ तारी है और एक लर्जा तारी है, और वो लर्जा और खौफ जो था वो आलमी यौमुल कुद्स का था कि जो हर साल पूरे दुनिया के अंदर जो है एक फलस्तीनी कास के लिए एक राय आम्मा को हमवार करती है। और जैसे जैसे आलमी यौमुल कुद्स के का दिन जो है वो नज़दीक आने लगा, हमने देखा कि ये खौफ और वहशत और ये लर्जा गासिब सहयोनी हुकूमत पर आयां से आयांतर होता चला गया, और उनकी बौखलाहट जो है वो साफ नज़र आने लगी। इसकी एक अहम वजह जो थी वो ये थी कि अब मसले फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस का जो मसला है वो सिर्फ मशरक़ वस्ता की उन सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि बैतुल मुकद्दस और मसले फलस्तीन, जैसा कि रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि ये आलम इस्लाम का सबसे पहला और सबसे अहम तरीन मसला मसले फलस्तीन है। अब ये जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आने लगे और इनकी बौखलाहट में इजाफा होने लगा और हमने देखा कि जुल्म और तशद्दुद जो है उनकी तरफ से बढ़ा, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुज़ाहिमत ने जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, तो आज हम देख रहे हैं कि गासिब सहयोनी हुकूमत एक मकड़ी के जाले के अलावा हमें कुछ और नज़र नहीं आती, क्योंकि खुद वहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त खौफ और वहशत में मुब्तला हैं, और मुज़ाहमत की ताकत और मुज़ाहमत कुव्वत ने उनका जीना दोभर कर रखा है। जैसा कि हम ज़राए अबलाग में देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा जो गासिब सहयोनी हुकूमत है उनके तमाम शहर जो हैं इस वक्त मुकायमत और इस्तकामत की जो है वो टारगेट पर हैं, और ऐसे ऐसे मकामात पर रॉकेट दागे गए हैं कि जहाँ पर गासिब सहयोनी हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी। और हर घंटे के साथ जो है हम देख रहे हैं कि इस वक्त वहशत और खौफ का ये आलम है कि अभी तक जो है वो संभल नहीं पाए हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों कर पेश आ रही हैं और ये क्यों कर हो रहा है? अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 70 साल के अंदर गासिब सहयोनी हुकूमत ने जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की है, और हम यहाँ पर यकीनी तौर पर रहबर कबीर इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने हर मौके पर गासिब सहयोनी हुकूमत की बरमला और खुल कर जो है वो मुखालफत की और इसको एक सरतानी फोड़ा करार दिया, और ये सरतानी फोड़ा जो है वो सिवाय इसके कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए और कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है, और आज पूरा आलम इस्लाम जो है वो इसी तरफ सोच रहा है। जैसा कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी हालिया तकरीर में इशारा फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाबूदी इसराइल जो है वो मुसलमानों और मुकामत और इस्तकामत के दिल को ठंडा कर सकती है, और अब वो मौका आन पहुंचा है कि जो आखिरी जर्ब जो है وہ غاصب صہیونی حکومت پر لگائی جائے. جیسا کہ ہمارے عزیز محترم جناب شکیل شمسی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اب یہ جنگ کی جو ایک حرکت اور اس کی گرماہٹ ہے یہ تقریباً پورے عالم اسلام میں پھیل چکی ہے اور عرب ممالک سمیت جتنا بھی عالم اسلام ہے اس کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. حتیٰ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ تک میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں, اور گزشتہ کئی روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ہیں اور کھل کر غاصب صہیونی حکومت کی اس جارحیت اور بربریت اور وحشتناک جرائم کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اتحاد و یکجہتی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ قوی سے قوی ہو, اور مسلم حکمران جو ہیں وہ خاص طور پر عرب دنیا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور غاصب صہیونی حکومت کی کسی بھی بہانے اور سازش میں نہ آئے, اور فلسطینی قوم استقامت و مزاحمت کی کھل کر حمایت کرے تاکہ یہ سلطانی پھوڑا جو ہے اس کا جلد از جلد جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. شمسی صاحب
جی,
مسلمان عوام تو بیدار ہیں اور ان کا رد عمل خاطر خواہ رہا ہے. بہت سے ملکوں میں کرونا کی بندشوں کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر نہیں آ سکے, مظاہرے نہیں کر سکے, لیکن سوشل میڈیا پر پوری طرح سے گرم ہیں, سرگرم ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ سڑکوں پر آ سکے ہیں, جہاں اجتماع کر سکے ہیں, اس میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی ہے. لیکن کیا اسلامی دنیا کی حکومتوں کے رد عمل سے آپ مطمئن ہیں؟
کہ ہم ایک تو اسلامی دنیا کہتے ہیں, ان کو ہم مسلم ممالک کہتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمانوں کا مسلط کچھ لوگ ہیں جو کیے گئے ہیں جب سے جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تشکیل دی خلافت عثمانیہ کو ہٹا کر, تو ان لوگوں کو سونپ دی گئی سب جگہ کی اقتدار سونپ دیے گئے جو برطانیہ کی یا اسرائیل کی یا امریکہ کی حمایت کر سکیں, ایسے لوگوں کو سب سنبھال دیا گیا, تو وہی لوگ قابض ہیں, جمہوریت کہیں ہے نہیں. تو عوام کے تو دل وہاں بھی وہ ہیں, عوام کے دل وہاں بھی پک رہے ہیں اور وہ بےچارے دوری مار کا شکار ہیں کہ اپنے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور بول نہیں پاتے ہیں. تو جو لوگ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوں, جو لوگ اندر اندر کچھ چھپے ہوئے اور کچھ کھلے عام مسلمان جب اپنے قاتلوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوں, تو ان کے ہاتھ میں بھی خون بھرے گا ہی, وہ تو سب لوگ جانتے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کا مسلمان اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے, اور فلسطین کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ مظلوم مسلمان ہے اور ان کا ساتھ دینا ضروری ہے. تو پوری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے. اب آپ اور زیادہ ابھی دیکھیے حالات کل خراب ہوں گے, کیونکہ ہر سال 15 مئی کو یوم نقبہ منایا جاتا ہے. یوم نقبہ جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ 1948 کی جنگ کے جو واقعات تھے ان کی وجہ سے منایا جاتا ہے, تو کل اور حالات خراب ہوں گے. اس وقت خود وہاں کے جو حالات ہیں وہ تو خراب ہیں, باہر بھی بہت زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں, اور اسرائیل دھمکیاں تو بہت دے رہا ہے. نتن یاہو نے کہا کہ ہم سبق سکھا دیں گے اور ان یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اندر سے بے انتہا پریشان ہے, کیونکہ جو جس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے کی مدافعت ان لوگوں نے کی ہے اس کا کوئی ان کو توڑ نہیں مل پا رہا ہے. اور یہ مرحبا ہے ان حماس کے چند نوجوانوں پر کہ جو اتنی زبردست بمباری کے باوجود اسرائیل پر مسلسل میزائل داغ رہے ہیں, اور کبھی 150 میزائل, کبھی 200, کبھی 1300, کبھی 1000, مطلب میزائل کا ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے, اور آئرن ڈوم کو توڑنے والے بھی میزائل ان کے پاس آ گئے ہیں, اور ان کے لیے وہ طرح طرح کے الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یہ ان کو ایران نے سپلائی کر دیا ہے, یہ کیا وہ کیا. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ, اور فلسطینی بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے ڈیزائن اور جو نقشہ ہے اور جو ٹیکنیک ہے وہ ایرانیوں سے حاصل کی ہے, اور ایرانی ان کو کیوں نہ دیں اگر ان کے پاس ٹیکنیک ہے. لیکن یہ سب تو بہانے بازیاں ہیں. وہاں پر اتنی سختی ہے غزہ میں کہ بھیڑ بکریاں نہیں لا سکتے, میزائل کون لے کر آ سکتا ہے, وہاں کے لوگ بھوکو مرتے, وہاں کے دوا نہیں لا سکتے, ویکسین کے لیے کیا کیا اسرائیل نے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں, مگر اس کے درمیان ان سب ہنگاموں کے بیچ بھی جس طریقے سے وہاں کے نوجوان برسر پیکار ہیں, ان کی داد دینا چاہیے, اور ہر مسلمان ان کے ساتھ ہے اس وقت. چاہے عرب ممالک کے لوگ جو بھی کریں, جس طریقے سے اپنے ضمیر کو بیچ کے بیٹھے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کریں, لیکن یہ جنگ جو اب شروع ہوئی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ جنگ بہت دور تک جانے والی ہے اور اس کے اثرات بہت دور تک پڑنے والے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کی جنگ سیف القدس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. قرآن کریم میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کی ولادت کو اللہ کی نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی. اب اگر وہ چاہے تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لے اور اس لڑکی کی صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے پاس ایک بیٹی ہو اور اس کو اچھی طرح سے ادب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے تو اللہ اس پر اپنی نعمتیں عطا کرے گا اور وہ لڑکی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ قرار پائے گی. یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے نے عورت کو عظیم مقام و مرتبہ اور منصب عطا کیا جس کا تصور زمانے جاہلیت میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. ان کے یہاں اس کی حیثیت کچھ نہ تھی. ایک مرد بہت سی عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا اور اپنی عورتوں کے آپس میں تبادلے کیا کرتا تھا. اگر کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتا تو اس کا اعلانیہ اظہار کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا. اس معاشرے میں عورت کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. مگر اسلام نے ان تمام قبی رسومات کا قلع کما کیا اور عورت کو معاشرے میں نمایاں حیثیت سے نوازا. یونانی تہذیب سے لے کر روم، فارس، ہندوستان، یہودی اور عیسائی تہذیب نے عورت کو معاشرے میں کم تر درجہ دے رکھا تھا. انہوں نے دنیا میں برائی اور موت کی ذمہ دار اور اصل وجہ عورت کو قرار دیا. یہاں تک کہ انگلینڈ کے آٹھویں بادشاہ کے دور میں پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ عورت اپنی مقدس کتاب انجیل کی تلاوت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ناپاک تصور کی جاتی تھی. مگر اسلامی تہذیب نے عورت کو عظیم مقام و مرتبہ ہی عطا نہیں کیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا. بقول علامہ اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، سوئی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز درو. لیکن جہاں عورت کا وجود مرد کی زندگی کے نشو ارتقا میں ایک حسین اور مؤثر محرک تھا، وہاں مردوں نے اپنے فرضی تفوق کے زوم میں عورت کو ہمیشہ اپنی عیش کوشی اور عشرت پرستی کا ادنا حربہ اور ذریعہ تصور کیا اور یوں معاشرے میں اس کی حیثیت ایک زر خرید کنیز اور پرستار کی بن کر رہ گئی. اقوام عالم کی تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کی تباہی ایسے حالات میں ہوئی جب عورت اپنی صحیح حیثیت کھو بیٹھی اور مرد کے قاہرانہ ہاتھوں میں آلۂ کار بن گئی۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع قمع کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھے، اور عورت کو وہ حیثیت عطا کی جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مرد مستحق تھے۔ پروردگار عالم نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی رتبے میں رکھا ہے، اور انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید سمیع رضوی صاحب حسین آباد لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، معلوماتی بھی ہوتے ہیں۔ منار نور، صبح امید، مقدس دفاع میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ آج کل پروگرام میں کچھ جدید اسلوب کو شامل کیا جا رہا ہے جو بہترین قدم ہے، اور پروگرام میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، سید سمیع رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور حکمراں گزرا ہے جس کے سینے میں ایک راز پنہاں تھا، اتنا بڑا راز جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ کوئی رازدار آدمی ملے تو وہ یہ راز اسے بتا کر اپنا بوجھ ہلکا کرے، لیکن جب بھی اس نے اپنے قریبی ساتھیوں اور حتیٰ اپنے گھر والوں پر نظر دوڑائی اور چاہا کہ انہیں یہ راز منتقل کر دے تو اسے ایک عجیب طرح کی پریشانی لاحق ہو جاتی، کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر یہ راز عوام کو پتہ چل گیا تو پھر اس کی عزت خاک میں مل جائے گی اور اس کے جاہ و جلال کا بت چکنا چور ہو کر گر پڑے گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا، تم لوگ میرے سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہو، اور مجھے تم میں سے ہر ایک پر پورا پورا بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو طلب کیا ہے۔ میں بہت ہی اہم بات تم لوگوں کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری توقع ہے کہ تم لوگ یہ بات کسی سے نہیں کہو گے۔ یہ بات نہ تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے اور نہ ہی میرے گھر والوں کو اس کی خبر ہو۔ تم لوگ وعدہ کرو کہ یہ راز اپنے سینوں میں لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، اے حاکم، ہم پر پورا بھروسہ کیجئے اور جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالیے، ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ہم تو آپ پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں، رازداری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حاکم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ایک راز میرے سینے میں بوجھ بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں ہر وقت افسردہ اور غمگین رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ راز تم لوگوں کو بتا کر اپنے آپ کو رنج و الم سے نجات دلاؤں، اور ہاں، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میں سے کسی نے اس راز کو فاش کیا ہے تو میں فوراً اسے تختہ دار پر لٹکا دوں گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سب نے مل کر رازداری کا وعدہ کیا، اور حاکم نے وہ راز انہیں بتا دیا اور سب پر ایک بار پھر نظر دوڑائی اور کہا، جو وعدہ تم نے کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، جو بھی وعدہ خلافی کرے گا موت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں ایک سال سے یہ راز اپنے سینے میں چھپائے تھا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ تو ہوئی راز کہنے کی بات، اب سنیے ہوا کیا۔ وہ راز جو ایک سال سے حاکم کے سینے میں تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا، اس واقعے کے صرف ایک دن بعد زبان زدے خاص و عام ہو گیا۔ رعایا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے یہ بات پتا نہ چلی ہو۔ جب حاکم کو پتا چلا کہ اس کے قابل اعتماد ساتھیوں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو اسے بڑا تیش آیا اور اس نے خود سے کہا، میرے خاص اور قابل اعتماد ساتھیوں نے بھی اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور وہ راز جو ایک سال سے میرے سینے میں تھا اسے ایک دن بھی نہیں چھپا سکے۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی مگر میں اپنے وعدے پر عمل ضرور کروں گا، میں ان سب کو جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے حکم دیا، ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ موت سامنے دیکھ کر سب کے چہرے کے رنگ فق ہو گئے اور انہوں نے حاکم کی منت سماجت کرنی شروع کر دی۔ ایک نے کہا، عظیم حکمراں، ہمیں معاف فرمائیے اور ہماری خطا کو نظر انداز کر دیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہمارے سر قلم کیے جانے کے قابل ہیں، لیکن تم عظیم حکمراں ہو اور بڑائی سے کام لو اور ہمیں جلاد کے حوالے نہ کرو۔ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی خطا نہیں کریں گے۔ حاکم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خاموش، تم لوگوں نے رازداری کا وعدہ کیا تھا اور تم لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وعدہ خلافی کی صورت میں تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، مگر تم نے پھر بھی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ مجھے اب تم لوگوں پر بالکل بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ تم نے نہ صرف یہ راز فاش کیا ہے بلکہ میری عزت و آبرو کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی جتا دیا تھا کہ وعدہ خلافی کرنے والے کی سزا موت ہوگی۔ شاید تمہاری موت دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ کہہ کر حاکم نے جلاد کی طرف منہ کر کے کہا، ان لوگوں کی گردنیں اڑا دو۔ اب ہوا یوں کہ ان لوگوں میں ایک بوڑھا مگر جہاں دیدہ آدمی بھی تھا۔ اس نے بڑی انکساری سے سر جھکا کر حاکم سے کہا، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہو تو عرض کروں، اور پھر اس طرح گویا ہوا، اے حاکم، تو ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ اصل قصور تو خود جناب کا ہے۔ یہ سن کر حاکم نے حیرانگی سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ قصوروار میں ہوں، وعدہ خلافی تم نے کی اور قصور میرا ہے۔ اس جہاں دیدہ بوڑھے نے کہا، جناب عالی، آپ کا دل اس راز کا سرچشمہ تھا، آپ نے اس سرچشمے کا راستہ بند نہیں کیا اور جو وعدہ اپنے آپ سے کیا تھا اسے توڑ دیا اور اپنے راز کو کئی لوگوں کے سامنے بیان کر کے سرچشمے کو دریا میں گرا دیا اور دریا سمندر میں جا گرا اور سمندر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کس طرح طوفان کا راستہ روک سکتے ہیں؟ حاکم نے کہا، لیکن میں نے تو تم لوگوں پر اعتماد کیا تھا، تم لوگ تو میرے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم لوگ بھی خیانت کرو گے؟ اس جہاں دیدہ بوڑھے نے حاکم کو جواب دیا، خزانہ تو خزانے دار کے سپرد کرنا ہی چاہیے، لیکن راز صرف اپنے پاس۔ جب تک راز دل میں ہے راز ہے، جب زماں پر آ گیا تو پھر راز نہیں رہتا۔ اس آدمی کی بات سن کر حاکم گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دل ہی دل میں کہا، اس کی بات ہے سچی، جب میں خود ہی راز کو راز نہ رکھ سکا تو دوسروں سے کیا توقع۔ یہ سوچ کر اس نے سر اٹھایا اور کہا، یہ دانا آدمی سچ کہتا ہے، غلطی میری ہی ہے جو میں نے راز تم لوگوں کو بتایا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن آج کے بعد تم لوگ میرے قریبی ساتھی نہیں ہو، صرف یہ دانا آدمی میرے پاس رہے گا کیونکہ اس نے میری رہنمائی کی ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں اور یہ نشریات اس وقت میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 اردیبہشت، 3 شوال اور 15 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین شوال سن 8 ہجری قمری کو بعض مورخین کے مطابق جنگ حنین کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ فتح مکہ کے 15 دن بعد مکہ اور طائف کے درمیانی علاقے میں شروع ہوئی۔ اس جنگ میں دو قبیلے حوازن اور ثقیف، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو فتح مکہ کی کامیابی سے کسی حد تک مغرور ہو گئے تھے، ابتدا میں ذرا سختی کا سامنا ہوا، لیکن پھر خدا نے مدد کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور جنگ جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ مسلمانوں نے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا اور بڑی بہادری سے جنگ لڑ کر فتح حاصل کی۔ اس فتح کے بعد کفار کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے محبت آمیز سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ تین شوال سن 833 ہجری قمری کو معروف مسلمان مورخ حافظ ابرو نے ایران کے شہر زنجان میں وفات پائی۔ 9ویں ہجری صدی کے اوائل میں انہوں نے اپنی پہلی تصنیف ظفر نامہ شاہی لکھی، جو بعد میں ان کی کتاب جامع التواریخ رشیدی کے نام کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ حافظ ابرو نے اس کتاب میں ہلاکو خان کی موت کے بعد کے واقعات اور ایرانی تاریخ کے علاوہ ایران کے دوست ممالک کی تاریخ کے بارے میں تحریر کیا۔ حافظ ابرو کی دیگر تصانیف میں کتاب جغرافیائی تاریخ معروف ہے، جو پہلے عربی زبان میں اور بعد میں فارسی میں لکھی گئی۔ پندرہ مئی 1776 عیسوی کو فرانسیسی انجینئر مارکی دو یوفرا نے بھاپ سے چلنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز بنایا۔ اس سے 70 سال پہلے ایک اور فرانسیسی سائنسدان اور ریاضی دان ڈینس پاپن نے بھاپ کی توانائی دریافت کی تھی۔ بحری جہازوں میں بھاپ کی توانائی کا استعمال سمندری سفر کی تاریخ میں عظیم انقلاب کا باعث بنا۔ پندرہ مئی سن 1859 عیسوی کو معروف فرانسیسی سائنسداں اور ماہر طبیعیات پیئر کیوری پیرس میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ریاضی اور طبیعیات کے شعبے میں ان کی بے پناہ صلاحیت اجاگر ہونی شروع ہو گئی، اور اسی استعداد و صلاحیت کے نتیجے میں انہوں نے وسیع تحقیقات کا آغاز کیا۔ پیئر کیوری کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائنسداں کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے 1898 میں اپنی بیوی میڈم کیوری کے ہمراہ ریڈیم دریافت کیا۔ 1906 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ 15 مئی 1919 کو ترکی کا ایک اہم ترین اور تاریخی شہر ازمیر ایک زبردست جنگ کے بعد جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں سقوط کر گیا اور اس طرح اس شہر پر یونانیوں کا تسلط ختم ہو گیا۔ ازمیر ترکی کے مغرب میں سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کے جمہوریت پسندوں کی تحریک بھی اسی تاریخی اور خوبصورت شہر سے شروع ہوئی تھی۔ May 1921 کو اردو کے نامور ادیب اور نقاد اور افسانہ نگار محمد حسن عسکری پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 میں الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا، جہاں فراق گورکھپوری اور پروفیسر کرار حسین جیسے قابل اساتذہ نے ان کی رہنمائی کی۔ محمد حسن عسکری کی پہلی تحریر دہلی سے شائع ہونے والے ماہنامہ ساقی میں 1939 میں شائع ہوئی، جو انگریزی سے ایک ترجمہ تھا۔ عالمی افسانوی ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی اور وہ فرانسیسی ادب سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد حسن عسکری نے کچھ عرصہ لاہور میں گزارا، پھر وہ کراچی چلے گئے جہاں ایک مقامی کالج میں انگریزی ادب کے شعبے سے وابستہ ہو گئے اور وہ اپنی وفات تک اسی شعبے سے وابستہ رہے۔ 18 جنوری 1978 کو ان کا انتقال ہوا۔ پندرہ مئی کو خاندانوں کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ 1993 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 15 مئی کو خاندانوں کا بین الاقوامی دن یا انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز قرار دیا تھا۔ اس دن کو خاندانوں کا دن اس مقصد سے قرار دیا گیا تھا کہ معاشرے کی بنیادی اکائی کی حیثیت سے خاندان کی مقدس عمارت کو داخلی اور خارجی نقصانات سے بچایا جا سکے، تاکہ خاندان معاشرے میں مؤثر کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ خاندان کا وجود انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی رہا ہے اور معاشرے کے بنیادی رکن کی حیثیت اس کو حاصل رہی ہے۔ خاندان میاں بیوی کے سکون کی جگہ اور بچوں کی پرورش و تربیت گاہ ہے، لیکن بعض خاندانوں میں، خاص طور سے مغرب میں پائی جانے والی مشکلات اور سنگین مسائل کی وجہ سے اقوام متحدہ نے معاشرے کی اس اہم اکائی کی مزید حفاظت کو ضروری سمجھا۔ علاوہ ازیں سماجی دائرے سے باہر کی شادی، طلاق اور ہم جنس پرستوں کی شادی جیسی سماجی برائیوں نے، جن میں سے ہر ایک سماج کے لیے برے اثرات کا باعث بنتی ہے، مغربی معاشرے کو انتشار کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.